نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، ہمارا پروگرام ہے احکام قرآن۔ اس پروگرام کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات کی تفسیر بیان کی جاتی ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے مختلف حلال و حرام کے احکامات بیان کیے ہوتے ہیں، شریعت مستحرہ کے وہ مسائل جن کی بنیاد حلال و حرام پر ہے، بہت سارے وہ کام جو کرنے کے ہیں، بہت سارے وہ کام جنہیں نہیں کرنا، اور اگر کرنے کے کام ہیں تو کس انداز پر کرنا ہے، اس کا ماخذ ہے قرآن اور حدیث۔ تو قرآن پاک کی ان آیات کی ہم تفسیر اس سلسلے میں سیکھتے ہیں کہ جو احکام کے تعلق سے اللہ رب العزت نے بیان کی۔ آج ہم بیان کریں گے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 4۔ عام زندگی کے اندر اگرچہ کہ لاکھوں میں کوئی ایک آدمی ہوگا کہ جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں اس کو ان چیزوں سے واسطہ پڑتا ہو، لیکن چونکہ یہ بات مضامین قرآن میں شامل ہے، موضوعات قرآن میں سے ایک موضوع ہے، اس بات کی تفصیل قرآن پاک نے بیان کی ہے، تو بحیثیت مسلمان ہمارے لیے یہ بات اہمیت کی حامل ہے کہ ہم قرآن کی بیان کردہ بات کو جانیں، اس کی تفصیل کیا ہے، حکمت کیا ہے، پس منظر کیا ہے۔ تفصیل میں جانے سے پہلے آئیے سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔
يسألونك ماذا
پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال ہوا، تم فرما دو کہ حلال کی گئی تمہارے لیے پاک چیزیں، اور جو شکاری جانور تم نے سدھا یعنی سکھا لیے انہیں شکار پر دوڑاتے، جو علم تمہیں خدا نے دیا اس میں سے انہیں سکھاتے، تو کھاؤ اس میں سے جو وہ مار کر تمہارے لیے رہنے دیں، اور اس پر اللہ کا نام لو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ کو حساب کرتے دیر نہیں لگتی۔
آپ نے سنا ہوگا کہ جی شکاری آتے ہیں اور باز لے کر آتے ہیں اور باز کے ذریعے شکار کرتے ہیں، تو کچھ ایسی باتیں اس آیت مبارکہ میں بیان کی جا رہی ہے کہ جب کسی جانور کے ذریعے شکار کیا جائے گا تو پھر اس کی کیا شرائط ہیں، وہ جانور کب حلال ہوگا۔ اس آیت مبارکہ کے تحت کن نکات پر گفتگو ہوگی، آئیے ان کی فہرست ملاحظہ کرتے ہیں۔
مائدہ کی آیت نمبر 4 کے تحت بیان کیے جانے والے اہم نکات۔ نمبر 1، مذکورہ آیت مبارکہ کا شان نزول کیا ہے۔ نمبر 2، معقولات میں جو چیزیں حلال ہیں ان کی روح پاکیزہ اور ستھرا ہونا ہے۔ نمبر 3، خشکی کے شکار کا جواز و اباحت قرآن و حدیث سے۔ نمبر 4، حلال جانور کو مارنے کے 3 حلال طریقے کون سے ہیں۔ نمبر 5، جو جانور یا پرندہ شکار پر چھوڑا جائے اس کی شرائط کیا ہے۔ نمبر 6، شکاری، جانور یا پرندہ جو لایا وہ کب حلال ہوگا؟ نمبر 7، آیت کے بعض الفاظ کی تشریح. نمبر 8، مذکورہ آیت مبارکہ سے حاصل ہونے والے ضمنی فوائد.
اس آیت مبارکہ کا شان نزول کیا ہے؟ اس سے پہلے جو آیت مبارکہ گزری اس میں فرمایا گیا حرمت علیکم المیتۃ، کہ جو مردار ہے تم پر حرام قرار دے دیا گیا ہے. یعنی ہم جب کوئی جانور کا گوشت کھانا چاہتے ہیں تو اسے چھری سے ذبح کرتے ہیں. ذبح کرنے کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے، اسے ذبح شری کہتے ہیں. لیکن حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن محلحل، اور ان کا ایک لقب زید بن الخیل بھی ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے الخیل کی جگہ الخیر کر دیا. خیل گھوڑے کو کہتے ہیں، خیر برکات کو کہتے ہیں. تو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ لوگوں کو اچھے ناموں سے پکارتے تھے، اور کسی کا نام اگر درست نہ ہوتا تو اس کا نام اچھے لفظ سے بدل دیا کرتے تھے. یہ دو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا یہ معمول ہے کہ ہم باز وغیرہ یا کتا وغیرہ جانور کے پیچھے بھیجتے ہیں. یعنی جنگلوں کے اندر جو جانور ہاتھ نہیں آ رہا ہوتا، اسے پکڑنا ہوتا ہے، تو وہ کتا یا باز جا کر اسے مار کر لے آتا ہے. تو کیا یہ بھی مردار ہوگا؟ کیا ہم اس کا کھانا بھی چھوڑ دیں؟ اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ جس میں جو عام طریقہ کار ہے اس سے استثناء بیان کیا گیا، اور یہ بیان کیا گیا کہ اس طرح کے جو جانور چھوڑے جائیں، شرائط پوری پائی جائیں اور یہ جانوروں کو مار کر لے آئیں اور شرائط پائے جائیں، تو یہ جانور اب مردار نہیں ہوں گے بلکہ ان کا کھانا حلال رہے گا. اس کے علاوہ بھی مفسرین نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کی ہیں، یعنی شان نزول بیان کیا ہے. ایک شان نزول یہ بھی بیان ہوا کہ جب کتوں کے مارنے کا حکم دیا گیا اور صحابہ اکرام علی مردوان نے مدینہ منورہ میں ایک ایک کتے کو چن چن کر مارنا شروع کیا، تو کچھ صحابہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کتے ایسے بھی ہیں جو ہمارے لیے شکار کا کام دیتے ہیں، ہم ان سے شکار کرتے ہیں. تو اس کے حوالے سے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور ان کتوں کا جو جائز استعمال اور بہتر استعمال تھا اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے استعمال، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اس کا جو شکار کیا ہوا جانور ہے اس کی بھی یہاں پر اباحت بیان کی گئی اور حکم بیان کیا گیا. شکار کرنا، شکار کرنا تو ایک اگلا مرحلہ ہے، لیکن قرآن مجید قرآن حمید کی جو آیت مبارکہ ہے، اس آیت مبارکہ کا جو اسلوب ہے وہ دیکھتے ہیں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یسألونک ماذا احل لہم، لوگ سوال کرتے ہیں آپ کی بارگاہ میں آئے کہ یہ جو چیزیں ہیں ان کے لیے حلال ہیں یا نہیں. قل احل لکم الطیبات، اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرما دیجئے کہ تمہارے لیے جو ستھری چیزیں ہیں، پاکیزہ چیزیں ہیں، وہ حلال کی گئی ہیں. تو ہماری گفتگو کا دوسرا نقطہ یہ ہے کہ حلت کا دار و مدار پاکیزگی پر ہے. پاکیزگی اور پاک ہونا یہ حلت کی روح ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے کئی مواقع پر اس بات کا تذکرہ فرمایا. سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، اے لوگو اللہ تعالی نے جو پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی ہیں تم ان سے استفادہ کرو، انہیں کھاؤ پیو اور اللہ کا شکر ادا کرو. ایک اور آیت مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جو پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں حلال قرار دیتے ہیں. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، جو گندگی ہیں، بری چیزیں ہیں، انہیں حرام قرار دیتے ہیں. مفسرین نے لکھا کہ امام زہری جو عظیم تابعی ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کیا پیشاب کو بطور دوا استعمال کیا جا سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا لیسا ہوا من الطیبات، کہ پیشاب طیبات سے تو نہیں ہے. جب کوئی چیز طیبات سے نہیں ہے، ستھری نہیں ہے، پاکیزہ نہیں ہے، تو وہ حلال بھی نہیں ہو سکتی. تو جن چیزوں کو حلال قرار دیا گیا ان کے اندر ایک جو حسن، ایک خوبی اور ایک نقطہ جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ نظر آتا ہے کہ ان چیزوں کے اندر پاکیزگی پائی جاتی ہے، گندگی نہیں پائی جاتی، فطور نہیں پایا جاتا، سکر نشہ نہیں پایا جاتا، کوئی ایسی چیز نہیں پائی جاتی جو ہمارے لیے زرر کا باعث بنے، جو ہمارے لیے عمومی طور پر کسی نقصان کا باعث بنے۔ اس آیت مبارکہ کا جو خاص موضوع ہے وہ ہے شکار۔ شکار کے حوالے سے قرآن و حدیث کیا کہتے ہیں؟ ایک آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا، اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ، کہ تمہارے لیے، یعنی حاجی حج پر جا رہے ہیں، حالت احرام میں ہیں اور کسی ایسی جگہ سے گزر رہے ہیں جہاں پانی ہے، سمندر ہے یا نہر ہے، تو فرمایا گیا کہ جو سمندر کی خوراک ہے، سمندر کا جو شکار ہے، اے حاجیوں، اے وہ لوگوں جو حالت احرام میں ہیں، ان کے لیے سمندر کا شکار حلال ہے۔ وَحُرِّمَا عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ، لیکن جو خشکی کا شکار ہے، جو حالت احرام میں ہیں، ان کے لیے حلال نہیں ہے۔ مَا دُمْتُمْ حُرُمَا، جب تک حالت احرام باقی ہے، بلکہ حرم کی سرزمین میں بھی جو شکار ہے وہ حلال نہیں ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا گیا، وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب حالت احرام ختم ہو جائے یا احرام سے باہر آ جاؤ اور حرم سے بھی باہر ہو، تو پھر تمہارے لیے مباح ہے، جائز ہے شکار کرنا۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شکار کو حلال جانو، اس لیے کہ اللہ عزوجل نے اس کو حلال فرمایا۔ مجھ سے پہلے اللہ عزوجل کے بہت سارے رسول وہ شکار کیا کرتے تھے، اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے رزق حلال تلاش کرو، اس لیے کہ یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ کی طرح ہے، اور جان لو اللہ تعالی صالح تجار کا مددگار ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر شکار کی حلت بیان کی گئی، انبیاء علیہ السلام شکار کرتے رہے، یہ بات بیان کی گئی۔ فقہ نے بیان کیا کہ شکار کرنا ایک مباح بات ہے، یعنی فی نفس ہی کوئی گناہ کا کام بھی نہیں ہے، کوئی ثواب کا کام بھی نہیں ہے۔ اب اگر کسی کا جو غرض ہے وہ لہو لعب ہے، تفاخر ہے، تو پھر اس کے لیے یہ عمل درست نہیں ہے۔ اگر کسی کا مقصود گوشت کا حصول ہے، ہڈیوں کا حصول ہے، کھال کا حصول ہے، تو پھر ایسے شخص کے لیے شکار کرنا جائز ہے اور درست ہے۔ اور آج کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو ایک شرط یہ بھی بیان کی جائے گی کہ کسی ملکی قانون کی خلاف ورزی بھی لازم نہ آتی ہو۔ بہت سارے شکار ایسے ہوتے ہیں جس پر ملکی سطح پر پابندی ہوتی ہے، قید و بند کی صورتیں اختیار کرنی پڑتی ہیں۔ اب مجھے یہ اندازہ نہیں ہے کہ چڑیا کا شکار کرنے کا کیا قانون اس پر کیا کہتا ہے کہ چڑیا کو شکار کیا جا سکتا ہے نہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بڑی واضح ہیں، جیسے ہرن کا شکار ہے، اسی طریقے سے نایاب جو جانور ہوتے ہیں ان کا شکار ہے، قانون کی طرف سے اس پر پابندی ہوتی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ شکار، اس آیت مبارکہ کے اندر شکار کا ذکر ہے، لیکن اس آیت مبارکہ کا جو اصل پلیٹ فارم ہے، جو اصل موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ شکار کسی جانور کے ذریعے کرنا۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جانور جس کا ہم گوشت کھا سکتے ہیں وہ حلال کب ہوتا ہے؟ عام طور پر تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ذبح کے ذریعے حلال ہوتا ہے، لیکن حلال جانور کو مارنے کے تین طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ ہے ذبح یا نہر، جس طریقے سے ہم قربانیوں کے اندر دیکھتے ہیں کہ جانور جو ہے وہ چھری سے ذبح کیا جاتا ہے، اسے گردن پر چھری چلائی جاتی ہے، اونٹ جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے اور اسے گردن میں جو ہے وہ نیزہ ڈالا جاتا ہے، اسے نہر کہتے ہیں۔ یہ ایک طریقہ کار ہے۔ تو پہلا طریقہ کار ہے، اس کا نام ہے ذبح اختیاری، یعنی ایک عام روٹین کے اندر، ایک عام کیفیت کے اندر جانور کو ذبح کرنا۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ذبح غیر اختیاری، اس کا نام ہے ذبح اضطراری بھی، کہ کوئی جانور جو ہے وہ مثال کے طور پر جنگلی جانور ہی ہے، ہاتھ میں نہیں آ رہا، وحشی جانور ہے، جنگلی جانور ہے، پالتو نہیں ہے، اب اسے جو ہے وہ پکڑنا ہے، مارنا ہے، تو اس کو پھر اب ضروری نہیں ہے کہ گردن سے ہی ذبح کیا جائے، بلکہ بسم اللہ پڑھ کر نیزہ اس کی طرف مارا جائے، تیز دار آلہ اس کی طرف پھینکا جائے، اس سے اگر وہ مر جاتا ہے تب بھی وہ جانور حلال ہوگا۔ اچھا، پالتو جانور ہے، لیکن ایسی کیفیت میں آ گیا ہے کہ ذبح کرنا ممکن نہیں ہے. مثال کے طور پر کوئی بکری جو ہے کنویں میں لٹک جاتی ہے, اب اس کی گردن ہاتھ میں نہیں آ رہی کسی طریقے سے, اور اگر دو ہی طریقے ہیں, یا تو پیچھے سے کوئی چیز تیز دھار چیز گھونپ کر اسے مار دیا جائے, یا یہ اپنی موت خود ہی مر جائے. کوئی صورت ایسی نہیں ہے, یعنی ایسی صورت بن گئی ہے کہ اب گردن تک پہنچنا ہی مشکل ہے, یا کسی بل میں پھنس گئی ہے اور وہ گردن نکال نہیں سکتی. تو اب جو کیفیت ہے یہ ذبح اختیاری کی نہیں ہے, اب آپشن باقی نہیں ہے, یہ ذبح اضطراری ہے. اس طریقے سے فقہ کرام نے بہت ساری ایسی مثالیں بیان کی ہیں. ذبح کرنے کی جو تیسری صورت ہے, وہ تیسری صورت یہ ہے کہ جانور کے پیچھے, یعنی جنگلی جانور کے پیچھے شکاری جانور کو چھوڑا جائے, یعنی کتے کو چھوڑا جائے, باز کو چھوڑا جائے, باز ہو گیا, شاہین ہو گیا, یا چیتا ہو گیا. اب اس کی اپنی پوری تفصیل ہے, چونکہ آج کا موضوع یہی ہے, اس لیے اگلے حصے کے اندر ہم اس تفصیل کو سماعت کریں گے. اب اگلا نقطہ ہمارا یہ ہے کہ جانور یا پرندہ شکار پر چھوڑا جائے گا, اس کی کیا شرائط ہے. نبی اکرم علیہ السلام نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا, حضرت عدی بن حاتم سے روایت ہے, مسلم شریف میں ہے, کہ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, جب تم اپنا کتا چھوڑو تو بسم اللہ کہہ لو. اب بسم اللہ جو ہے وہ کتا چھوڑتے وقت کہی جائے گی, وہ جا کر جانور کو بے شک مار کر لے آئے, وہ جانور حلال ہوگا. کچھ اور شرائط ہیں وہ ہم سن رہے ہیں. حدیث پاک کنٹینیو ہے, فرمایا, اگر اس نے پکڑ لیا اور تم نے زندہ اس جانور کو پا لیا تو اب ذبح کرنا پڑے گا. اور پکڑ کر لے آتا ہے اور جانور زندہ ہے, اب اسے ذبح کرنا پڑے گا. اب یہ نہیں کہ جناب اسی طرح چھوڑ دیا جائے. فرمایا, اگر کھا لیا وہ جانور جا کے اس کی بوٹی نکال لیتا ہے, کتا یا چیتا اس کی بوٹی نکال لیتا ہے, اب وہ جانور حلال نہیں ہوگا, کیونکہ اس نے اپنے لیے پکڑا تمہارے لیے نہیں. اگر تمہارے کتے کے ساتھ, یعنی ایک کتا ہوا جو سکھایا ہوا ہے, سدھایا ہوا ہے, اس کی تفصیل میں بیان کروں گا ابھی تھوڑی دیر میں, وہ بھی تھا لیکن ساتھ میں کوئی ایسا جانور شامل ہو گیا کہ جو سدھایا ہوا نہیں ہے, سدھایا ہوا نہیں ہے. اب یہ جو کتا دکھایا جا رہا ہے اس کا تو منہ ہی بندھا ہوا ہے, ظاہر بات ہے یہ تو اپنا اسے مار نہیں سکتا, زندہ ہی لے کر آئے گا یا کم از کم دبوچے گا, اس کا کام ہوگا دبوچ لینا. اب شکارے جو ہے اس کے پاس پہنچے گا, پہنچ کے پھر وہ ذبح کرے گا. اگر یہ جو ہے اپنا منہ اس کا کھلا ہوتا تو کم از کم یہ اسے زخم پہنچاتا, اور اگر جانور زخم کی وجہ سے مر جاتا تو وہ حلال تھا, اگر زندہ تھا تو اسے پھر چھری پھیرنی پڑتی. یہ دیکھیے جناب, خرگوش کے پیچھے بھاگ رہے چلیں. حدیث پاک, اور اگر تمہارے کتے کے ساتھ کوئی دوسرا کتا شریک ہو جاتا ہے اور وہ سکھایا ہوا نہیں ہے اور وہ جانور مر گیا تو پھر اسے نہ کھاؤ. فرمایا, اور جب شکار پر تیر چھوڑو تو بسم اللہ کہہ لو. اب حدیث پاک میں تفصیل بیان کی جا رہی ہے, اگر شکار غائب ہو گیا, مطلب جانور چھوڑا, کتے نے پکڑ بھی لیا تھا لیکن وہ غائب ہو گیا, یا تیر چھوڑا, تیر اسے لگا وہ غائب ہو گیا, تو ایک دن تک نہ ملا, اور اس میں تمہارے تیر کے سوا کوئی دوسرا نشان نہیں, اگر چاہو تو کھا لو. پھر وہ ملتا ہے تو پتا چلا کہ جناب اسی تیر کی وجہ سے مرا ہے, تو کھایا جا سکتا ہے. اور اگر شکار پانی میں ڈوبا ہوا ملا تو نہ کھاؤ, کیونکہ اب جو اس کی موت ہوئی ہے یا اب کسی اور وجہ سے ہوئی ہے. اب وہ جانور کیسا ہونا چاہیے جو چھوڑا جا رہا ہے؟ وہ سکھایا ہوا ہونا چاہیے, یعنی ٹرین جانور ہونا چاہیے کہ جب وہ جائے تو اس جانور کو زخمی تو کرے لیکن اس کا گوشت نہ کھائے. جو پرندے کے علاوہ جانور ہے اس میں یہی حکم ہے, کتا ہے جا کے زخمی کرے, یا چیتا ہے جا کے زخمی کرے, تو اس کی تعلیم شرط ہے, اسے تعلیم دی گئی ہو, سدھایا ہوا ہو. ورنہ کوئی اور جانور اگر چھوڑا گیا تو وہ اس جانور سے وہ حلال نہیں ہوگا. اچھا, زخمی کر کے قتل کرے, یعنی اگر وہ مرا ہوا پایا گیا تو زخم کے علامات موجود ہوں, اس میں سے خود نہ کھائے اگر کتا یا چیتا وغیرہ ہے. اچھا, اب کس طرح کا جانور ہو سکتا ہے, یعنی سوائے سور کے کوئی بھی ایسا جانور ہو سکتا ہے جو درندوں کی قسم سے ہے اور اسے سکھانا بھی ممکن ہے. اب فقہ نے لکھا کہ جو شیر ہے, شیر اتنا قوی جانور ہے کہ یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں آتا, تو اسے کچھ سکھائے گا کون؟ اس کو سکھانا اس کی ہمت اور الوف کی وجہ سے ممکن نہیں ہے. اچھا اب ریچھ ہے, ریچھ اتنا بدو قسم کا جانور ہے کہ اس کو اس کی جو ایک گھٹیا پن ہے اس کی وجہ سے اس کو سکھایا نہیں جا سکتا. تو اب چیتا ہے, پرانے زمانوں کے اندر چیتا جو ہے وہ استعمال ہوا کرتا تھا, اسی طریقے سے کتا ہے یہ جو ہے اس کام کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہمارے ڈاکٹر صاحب ڈائریکٹر صاحب کہہ رہے ہیں جی سرکسوں کے اندر تو شیر جو ہے بلی بنا ہوتا ہے اور وہ تابع اور فرما بردار ہوتا ہے. تو بات ہے گوشت کی, جب اس کے سامنے گوشت آئے گا نا تو وہ آپ کتنا تابع اور فرما بردار ہے, اصل چیز یہ ہے. اور سکھانے میں بھی یہ دیکھا جائے گا, اس کو چھوڑا جائے گا, اگر تو وہ نہیں کھاتا تین دفعہ اس کی ٹرائل لی جائے گی, نہیں کھاتا تین مرتبہ تو سمجھو اب وہ کامیاب ہو گیا, اب وہ یعنی کہ سکھایا ہوا کہلائے گا. شیر کے اندر یہ وصف نہیں پایا جاتا کہ اس کو چھوڑا جائے اور وہ بغیر کھائے واپس آ جائے. چلیں جی, اچھا اسی طریقے سے یہ ہے کہ اگر کوئی پرندہ چھوڑ رہے ہیں تو وہ بھی ایسا ہو جو پنجے والا ہو, جیسے باز ہو گیا, شکرا ہو گیا, شاہین ہو گیا. اب یہ کتا یا باز اگر کھاتے نہیں ہیں لیکن اس کا خون پی لیتے ہیں تو اس سے یہ ہے کہ کوئی حرمت واقع نہیں ہوگی, اس سے کوئی خرابی واقع نہیں ہوگی. بارشت میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ باز اگر چھوڑا اور اس نے نوچ بھی لیا, بوٹی بھی کھا لی, تو باز اگر بوٹی کھا لیتا ہے تو اس میں کوئی اس سے کوئی حرمت واقع نہیں ہوگی. اب باز سکھایا ہوا کب کہلائے گا کہ چھوڑا جائے تو واپس آ جائے, ایسا باز جو ہے وہ سکھایا ہوا کہلائے گا, اور اگر واپس نہیں آتا تو وہ سکھایا ہوا نہیں کہلائے گا. اس کی بھی اسی طریقے سے ٹریننگ ہوگی, جب یہ دیکھا جائے کہ تین مرتبہ سے وہ پاس ہو گیا ہے اب اس پر سکھائے ہوئے کا اطلاق آئے گا. تو یہ تو وہ کیفیت تھی جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بھی بیان کیا کہ جب وہ جانور چھوڑا جائے جو سکھایا ہوا ہو اور وہ شکار کر کر لے کر آئے تو وہ جانور تمہارے لیے حلال ہے. اب ہمارا ایک نقطہ یہ بھی تھا کہ وہ شکاری جانور یا پرندہ جو جانور لے کر آیا ہے وہ جانور کب حلال ہوگا, تو اس کی تفصیل تو کچھ ہم نے بیان کر ہی دی ہے کہ وہ جانور اس وقت حلال ہوگا کہ جب اس نے اس کو کھایا نہ ہو, اسی طریقے سے وہ اس وقت حلال ہوگا کہ جب پانی میں گرا ہوا نہ ملا ہو, وہ اس وقت حلال ہوگا کہ جب جانور کو چھوڑتے وقت بسم اللہ کہی تھی, یا جب تیر اگر پھینکا تھا یا نیزہ پھینکا تھا تو اس کو چھوڑتے وقت جو ہے وہ بسم اللہ کہی تھی. گولی کا اعتبار نہیں ہے, گولی سے جانور حلال نہیں ہوتا, تیز دھار آلہ ہونا یہ شرط ہے. تو یہ کچھ باتیں وہ تھی جو پہلے ہی بیان ہو چکی ہیں. اگلا حصہ ہمارا یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں بیان ہونے والے الفاظ, یہ تو آپ نے مضامین سنے, خلاصہ سنا, اب ہم یہی باتیں اس آیت مبارکہ سے سنتے ہیں. فرمایا گیا یسألونک ماذا احل لہم, لوگ پوچھتے ہیں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال ہے. کل احل لکم الطیبات, جو پاکیزہ چیزیں ہیں تمہارے لیے حلال ہیں. اور کیا حلال ہے, صید یہاں پر محذوف ہے, اور حلال ہے وہ شکار, ما علمتم من الجوارح, جو تم کرتے ہو درندہ جانوروں کے ذریعے, یعنی چیتا ہو گیا یا کتا ہو گیا, یہ درندہ جانور کہلاتے ہیں. مقلبینا, کہ جنہیں سکھایا ہوا ہوتا ہے, سدھائے ہوئے ہوتے ہیں. ایک تو جوارے درندہ جانور ہونا شرط, پھر سکھایا ہوا ہونا یہ شرط. تو علمونہن مما علمکم اللہ, تم جنہیں سکھاتے ہو اس علم سے, اس فن سے جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے. علماء نے لکھا کہ بندے کی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک بندہ عقل کا استعمال کرتا ہے اور اپنے عقل سے نتیجے تک پہنچتا ہے, اور یہ عقل کا جو استعمال ہے یہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے. اب اس کے ذریعے جو علم حاصل ہو رہا ہے یہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بندے کے دل میں اللہ کی طرف سے کوئی بات ڈال دی جاتی ہے. تو علم کے یہ دو ماخذ ہوتے ہیں, اور دونوں ہی ماخذ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہیں, اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ہیں. اس لیے فرمایا گیا تو علمونہن, اور تم ان جانوروں کو سکھاتے ہو، ٹرین کرتے ہو، مما علمکم اللہ، اللہ نے جو تمہیں صلاحیتیں دی ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے. تو فرمایا گیا فقلوا مما امسکنا علیکم، ان جانوروں کو کھاؤ کہ جو تمہارے لیے روک کر رکھیں، خود نہ کھائیں. امسکنا کا فائل یہ درندے ہیں، یعنی باز وغیرہ، کتے وغیرہ، جب انہیں چھوڑا جائے تو امسکنا، یہ خود اس جانور میں منہ نہ مارے، خود جو ہے وہ نہ کھائیں. باز کا استثنا کیا گیا ہے، تو یہ جو کتا چھوڑا ہے یا چیتا چھوڑا ہے یہ خود اس میں سے نہ کھائے. تو جب یہ خود نہ کھائے یہ بھی ایک شرط ہے، یہ شرط قرآن پاک کے ان الفاظوں سے بیان ہو رہی ہے. فَقُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، کہ تمہارے لیے چھوڑ رکھیں، خود اس میں منہ نہ مارے. اور ایک اور بنیادی شرط قرآن پاک نے بیان کی، وَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اب جانوروں کو چھوڑتے وقت، جانوروں کو تم چھوڑ رہے ہو شکار کے پیچھے، اس وقت اللہ کا نام ذکر کرو. یہ بھی ایک بنیادی شرط ہے جو ہم نے اس سے پہلے خلاصے کے طور پر سماعت کی ہے کہ جانوروں کو چھوڑتے وقت اللہ کا نام لینا اب کافی ہوگا. فرمایا گیا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو. یہ پابندیاں، کہنے والا کہہ سکتا تھا کہ جناب یہ شرط کیوں لگائی گئی، یہ شرط کیوں لگائی گئی، ٹرین انڈا کیوں نہیں لگایا گیا، ٹرین ان ٹرین میں کیا فرق ہے، دونوں جا کے لے آئیں، اس جانور کو چھوڑتے ہو بسم اللہ پڑھنے کی شرط کیوں لگائی گئی، وہ جانور جوارے سے ہو، کواسب سے ہو، درندوں سے ہو، یہ شرط کیوں لگائی گئی. تو یہ اللہ کے احکام ہے، اللہ تعالیٰ نے جو احکام بیان کیے ہیں ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان کے مطابق اگر کرو گے تو حلال، ورنہ وہ حلال نہیں ہے. ان اللہ سریع الحساب، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی حساب لینے والا ہے، اور اس کا جو حساب ہے اس میں کوئی دیر نہیں لگتی. اب چلتے ہیں اگلے نقطہ کی طرف. اگلا نقطہ ہمارا یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ سے ضمنی طور پر مزید کیا فوائد حاصل ہو رہے ہیں. دیکھیے بات چلیے شکار کی، کہ جنگل، شکار جنگل میں ہوتا ہے، اور جنگل کا جو جانور ہوتا ہے وہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتا. یہ اس آیت مبارکہ سے ضمنی طور پر ایک بات مستفاد ہو رہی ہے، وہ جانور مباح ہوتا ہے. اب جس طریقے سے اڑنے والے پرندے ہیں یا مختلف قسم کے درندے ہیں جن کا بسیرا جنگلوں میں ہوتا ہے، کھلے پھرتے ہیں، کچھ ایسے سفاری جنگل ہوتے ہیں کہ جہاں گورنمنٹ انہیں خرید کر چھوڑتی ہے، وہ اس کی حدود ہوتی ہے، اگرچہ وہ میلوں میل پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، یا ان کی بات نہیں ہو رہی، وہ تو پھر پراپرٹی کہلائیں گے، ایک وہ جو آزاد ہوتے ہیں. تو وہ جو اصل حکم رکھتے ہیں وہ یہ رکھتے ہیں کہ وہ مباح ہوتے ہیں. اب مثال کے طور پر کوئی جال لگا دے، اس جال میں کوئی پرندہ یا جانور آ جائے، یا کوئی جا کے اس پر قبضہ کر لے، اسے مار دے، تو وہ اس کی ملکیت ہو جائے گی. اگر وہ مالک ہی نہ ہو ان چیزوں کا، تو پھر اس جو ساری کی ساری باتیں بیان کی گئی ہیں اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ اس وقت ہوگا کہ جب اس کا شکار کرنا حلال ہوگا، یہ شکار کر سکتا ہے، شکار کر کے اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے، جب ہی جو ہے وہ شکار آگے بڑھے گا اور شکار ہوگا جانور، ورنہ شکار کیسے ہوگا. چلیں جی، کوئی سوال آپ حضرات کا ہے تو لے لیتے ہیں.
مفتی صاحب کے بارگاہ میں یہ سوال عرض تھا، جیسے آپ نے فرمایا کہ تیر وغیرہ سے شکار کیا جاتا ہے، دھاری دار آلے وغیرہ سے، تو اگر اس صورت میں اگر تیر وغیرہ مارا گیا تو آپ نے فرمایا کہ بندہ اس کو پا لیتا ہے، تیر وغیرہ لگا اور یہ بندہ پہنچ گیا ہے اور وہ جانور زندہ ہے تو اس کو ذبح کرے گا، یہ لازمی ہے. تو یہ ذبح کرنا کس صورت میں لازمی ہوگا؟ کیا جانور تو مر رہا ہوتا ہے بالکل، اسے خون جو ہے دھاری تیز صورت میں نکلتا نہیں ہے، تو نارمل سے یعنی نکلتا ہے، تو اس صورت میں بھی کیا جانور حلال ہوگا؟
دیکھیے جب تک وہ اگر زندہ پایا ہے جانور کو، تو بہرحال اسے ذبح تو کرنا پڑے گا. ہر زخم جو ہے وہ پندے کو مارتا تو نہیں ہے یا کسی جاندار کو مارتا تو نہیں ہے. تو اگر شکار نے تیر تو اس پر چلا دیا ہے لیکن وہ جانور زندہ ہے، تو زندہ اگر پایا ہے تو اسے ذبح کرنا ضروری ہے. تین قسمیں ہم نے سنی ہیں، ایک ہے ذبح اختیاری، ایک ہے اضطراری، اور ایک ہے جانور چھوڑنا. جانور چھوڑنے میں بھی یہ بات بیان ہوئی ہے کہ جانور چھوڑا ہے یا تیر چھوڑا ہے لیکن جانور زندہ تھا، تو اس صورت میں بھی اسے ذبح کرنا پڑے گا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ جیسے آج کل مچھلیوں کا شکار کیا جاتا ہے پانی کے اندر, تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ زہریلی جو ہے وہ چیزیں اس میں ڈالی جاتی ہیں, اس میں مچھلیاں مر جاتی ہیں, تو کیا اس حوالے سے بھی کہ وہ مچھلیاں حلال ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟
دیکھیے, ہم نے جو تفصیل آج بیان کی ہے یہ ان جانوروں کی ہے جن کو حلال کرنا ضروری ہے, ذبح کرنا ضروری ہے. مچھلی ایک ایسے جانور ہے, مچھلی اور ٹڈی یہ دو ایسے جانور ہیں کہ جن کو حلال نہیں کیا جاتا. آج کل ٹڈی آئی ہوئی ہیں, بہت ساری ٹڈی آئی ہوئی ہیں, ٹڈی دل مختلف علاقوں میں نقصان بھی پہنچا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ حفاظت عطا فرمائے. تو اس کو بس کسی طریقے سے پکڑ لینا کافی ہے, پکڑ کے بندہ اس کی گردن توڑ دے, کھا لے, پکا کے کھا لے, تو یہ اس کے لیے کافی ہے. مچھلیاں جو ہیں, مچھلیاں انسان کے کسی بھی داؤ پیچ کی وجہ سے مریں. بعض لوگ جو چھوٹا سا تالاب ہوتا ہے کرنٹ چھوڑ دیتے ہیں, اچھا دوائی چھوڑ دیتے ہیں, تو انسان کے کسی فعل سے وہ مر رہی ہیں تو وہ حلال ہیں. تبھی ہی موت مر کے جو اوپر آ جائے اور اٹھی ہو جائے وہ مچھلی حلال نہیں ہوتی, لیکن انسان کے کسی بھی فعل سے مرتی ہیں, انسان کو پکڑ کے جو ہے وہ پانی سے باہر نکال دے اور مر جائے تو وہ حلال ہوتی ہیں. ٹھیک ہے بھائی, اور کوئی ہے سوال؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ.
یہ آپ نے شروع میں فرمایا تھا نا کہ صحابہ کرام نے کتوں کو چن چن کے مارا تھا, تو آج کے دور میں جو آوارہ کتے ہوتے ہیں اور یہ بالکل گروہ کی صورت میں,
ایک حکم اس وقت آیا تھا کہ کتوں کو مارنے کا حکم دیا گیا تھا, اور پھر جو ہے نا وہ کتوں کو مارا گیا تھا, لیکن بعد میں پھر اب ایسا حکم نہیں ہے کہ جی جہاں بھی نظر آئے اس کو مار دیا جائے. اب دار و مدار اس پر ہے کہ اگر کوئی ضرر پہنچاتا ہے, شدید ضرر, تو اس کو مارنے کی تو کوئی کوشش کی جائے گی, اس کو مارنا بھی واحد حل نہیں ہے. مثال کے طور پر اس کو مالک نے باندھ کر رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, آزاد ہوگا تو کسی کو نقصان پہنچائے گا, لیکن وہ تو بندھا ہوا ہے, بندھا ہوا ہے تو کس کو نقصان پہنچائے گا وہ؟ تو اگر کوئی ایسا ہے چڑھ دوڑتا ہے یا پاگل کتا ہو گیا ہے تو اس کو بہرحال مارا جائے گا, ورنہ بات یہ کہ مارنا ضروری ہے یا نہیں, ہم اس پر بات کر رہے ہیں. ضروری نہیں ہے, البتہ مارنا جائز ضرور ہے کہ اگر حکومت سمجھتی ہے کہ جناب ان کو مارنا چاہیے تو مارا جا سکتا ہے. چلیں جی, اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ ہم نے آج احکامات سنے ہیں قرآن پاک کی آیت کی روشنی میں ان کو ہم یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, قرآن پاک کا سیکھنا, سمجھنا, عمل کرنا ہم پر آسان فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
فہم قرآن کا مجھ کو میرے مولا عطا کر دے, پڑھوں سمجھوں عمل کا بھی مجھے یا رب.